بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عقيدة طحيوكي شرح كدرس جاريه إمام أبو جعفر الطحاوي رحمة الله عليه، فرماتے ہیں: وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. اللہ تعالی حد، انتہا، حصے، اعضاء اور ادوات اور جوارح سے پاک ہے. جہات ست یعنی جو چھ ڈائریکشنز ہیں، میں سے کوئی جہت باری تعالی کا احاطہ نہیں کر سکتی، جیسا کہ مخلوقات کا احاطہ کرتی ہے. امام صاحب کے ان جملوں پر پچھلے درس میں ہم مختصر سی تشریح کر چکے ہیں. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ کی شرح میں سے اہم باتیں ہم کر چکے ہیں. آج کی نشست میں امام ابن ابی العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ نے ان جملوں کے تعلق سے کیا فرمایا ہے، یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر آخر میں اس موضوع کی اہمیت کیا ہے اس پر بات بھی کرتے ہیں انشاءاللہ. امام ابن ابی العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اس سے پہلے کہ میں ان جملے کے تعلق سے بات کروں، ایک مقدمہ بیان کرنا پسند کرتا ہوں. امام صاحب فرماتے ہیں، مقدمہ یہ ہے کہ ایسے الفاظوں کے تعلق سے لوگ تین حصوں میں بٹ چکے ہیں. کون سے الفاظ ہیں؟ حد، اللہ تعالی حد سے پاک ہے. ذرا سمجھیں اس میں ہم بات کیا کرنے جا رہے ہیں، کچھ ساتھی نئے ہیں. بات یہ ہے کہ اللہ تعالی حد سے پاک ہے، غایت انتہا سے پاک ہے، اعضاء اور جوارح اور حصوں سے پاک ہے، اور جہت سے بھی پاک ہے. جو ڈائریکشنز ہیں اللہ تعالی ان سب سے پاک ہے. اللہ تعالی بلند و اعلیٰ ہے، اللہ تعالی ان سب چیزوں سے پاک ہے. ایسی چیزیں اللہ تعالی کی طرف منسوب کرنا جائز نہیں ہے. تعالی اللہ تعالی بلند ہے ان سب چیزوں سے. ایسے الفاظ اللہ تعالی کے بیان کرنا جائز نہیں ہے. یہ امام ابو جعفر الطحاوی کا فرمان ہے. اس کی تفصیل میں پچھلے درس میں بیان کر چکا ہوں مختصر سی. آج کے نشست میں اس کی مزید تفصیل ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسے الفاظ جس میں جسم بھی شامل ہے، جہت بھی شامل ہے. میں نے پچھلے درس میں جسم کی مثال دی تھی کہ ایسا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے، جائز نہیں، اس کی تفصیل کیا ہے، کیا اللہ تعالیٰ محدود ہے یا محدود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے حصے ہیں یا حصے سے پاک حصے نہیں ہیں، یہ باتیں کیوں کی جا رہی ہیں، آخر علماء کو کیا ضرورت پڑی اتنی باریک بینی تک بھی چلے جائیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے. اسی کے تعلق سے یہ جو سوالات اٹھ رہے ہیں امام ابن ابی العز حنیف رحمۃ اللہ علیہ نے سب کے جواب دیے. اور ایک حنفی عالم دوسرے حنفی عالم کے قول کی تشریح کر رہے ہیں. اور جب میں حنفی عالم کہتا ہوں تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ حنفی عالم ہیں جو اندھی تقلید کی دلدل میں غرق ہیں، اس لیے ان کی باتیں غیر معتبر ہیں اور ان کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. ہر حنفی عالم ایسا نہیں ہے. آج کے زمانے میں تو ہوں گے، لیکن جو اصل حنفی ہیں، جو اشعری ماتوریدی نہیں ہیں، جو سلفی عقیدہ رکھتے تھے میں ان کی بات کر رہا ہوں. ان کے نام کے ساتھ حنفی بھی آج تک جڑا ہوا ہے. یہ جو کتاب ہے العقیدۃ الطحاویہ, طحاویہ نسبت کس طرف ہے؟ امام ابو جعفر الطحاوی, اور طحاوہ جگہ کا نام ہے جو مصر میں ہے. امام ابو جعفر الطحاوی الحنفی یہ ان کا نام ہے. تو یہ الفاظ کیوں کہے جا رہے ہیں؟ اس سے پہلے شاہ صاحب فرماتے ہیں ان الفاظ و تشریح سے پہلے میں ایک مقدمہ بیان کرنا چاہتا ہوں, ایک اہم بات اور ایک قاعدہ, تاکہ ہر شخص اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے اپنی یہ بنیاد پہلے بنا لے. اور ہم بھی اپنی بنیاد بنانا چاہتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ امام صاحب کیا ہمیں بنیاد بتا رہے ہیں اور کیا ہم اس بنیاد سے واقف ہیں کہ نہیں. تو جب بات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے تو پھر آپ کے پورے جسم جو ہے وہ دل اور کان ہونے چاہیے. آپ پوری توجہ سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں, کیونکہ ابھی عام بات نہیں ہو رہی, سمجھنے کی اشد ضرورت ہے. جیسے کہ امتحانوں سے پہلے بچے تیاری کرتے ہیں امتحان کی, تو آپ نے دیکھا بڑی گہرائی کے ساتھ پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, سمجھ میں نہیں آتا تو بار بار پوچھتے ہیں. اگر کسی چیز کو سمجھنے کی اشد ضرورت ہے آج ہمیں, وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے. تو امام صاحب فرماتے ہیں, امام ابن العز حنفی رحمۃ اللہ علیہ, ان الفاظوں کے تعلق سے لوگوں کے تین گروہ موجود ہیں. فطائفہ تنفیہ, ایک گروہ تو نفی کر دیتا ہے کہ ایسے الفاظ کہنی نہیں چاہیے, حد, جہت, حصے اور غایت, جہت, یہ سارے کے سارے اور سمت جلتے الفاظ جو ہیں یہ بالکل کہنے نہیں چاہیے, مکمل انکار کرتے ہیں. دوسرا گروہ وطائفۃ تثبتوا, ثابت کرتے ہیں کہ ایسے ہیں وہ کہنا چاہیے. وطائفۃ تفصل, وہ تیسرا گروہ تفصیل سے بات کرتا ہے. وہم المتبعون للسلف, غور سے سنیں ذرا, جو تفصیل سے بات کرتے ہیں یہی سلف کے متبعین ہیں. جو سلف کی بات کرتے ہیں تو کون ہے سلف؟ گزرے ہوئے اچھے لوگ ہمارے کون ہیں؟ صحابہ ہیں, تابعین و اتباع التابعین, پہلے تین زمانے کے بہترین لوگ, جن میں امام ابو حنیفہ بھی شامل ہے اور ائمہ ثلاثہ باقی وہ بھی شامل ہیں اور محدثین بھی شامل ہیں. وہم المتبعون للسلف, یہ ان کی تعریف ہے. جو تفصیل سے بات کرتے ہیں یہ سلف کے اتباع کرنے والے, یعنی تفصیل سے کون بات کرتا ہے؟ سلف کرتے ہیں اور سلف متبعین ہیں. جو دو انکار کرنے والے ہیں, مکمل اقرار کرنے والے ہیں, وہ کون ہیں؟ وہ سلف متبعین نہیں ہیں. تو پہلے دو گروہ تو گئے نا, اس گروہ کے بارے میں بات کرتا ہوں. جیسا فرماتے فلا یطلقون نفیہ ولا اثباتیہ, تو نہ نفی سے بات کرتے ہیں, نہ انکار کرتے ہیں اور نہ ہی ثابت کرتے ہیں مکمل طور پہ. الا اذا تبین ما اثبت فهو ثابت, جب تک کہ بیان نہیں ہوتا, وضاحت نہیں ہوتی, جو ثابت ہے اللہ کے لیے اس کو ثابت کرتے ہیں اور اس کی نفی کرتے ہیں, اس کا انکار کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت نہیں ہے. کیونکہ جو متأخرین ہیں, جو بعد میں لوگ آئے ہیں, وہ ایسے الفاظ اس لیے بیان کرتے ہیں اجمال اور ابہام کے ساتھ تاکہ لوگوں کو حق اور باطل کی پہچان باقی نہ رہے, مکس اپ ہو جائے سارا کچھ. کیا مطلب ہے؟ متأخرین جو آئے ہیں جیسے اشاعرہ, ماتریدی اور دوسرے جو آئے ہیں, لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کی نفی کی ہے, معتزلہ نے سارے صفات کی ہے, جہمیوں نے سارے اسماء صفات کی ہے ان سے پہلے, اور پھر ان کے بعد اشاعرہ ماتریدیہ نے تقریباً صرف سات صفات یا آٹھ صفات کے علاوہ سب کی نفی کی ہے, سب کا انکار کیا ہے. اور انہوں نے انکار کرنے کے لیے چور دروازے بنائے ہیں. ان میں سے ایک دروازہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بلند و بالا ہے, جہت سے, جوارح اور حصوں سے, اور حد سے, اور اس طریقے سے باتیں کی ہیں. تو سننے والوں نے جب سنا, عوام الناس میں کہتے بات تو بالکل درست. وہ چاہتے کیا تھے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات کی نفی کرنا چاہتے تھے. لیکن جب یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے ہاتھ نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ کا چہرہ نہیں ہے, جب اس طریقے سے بات کی تو سلف نے ان کو مخالفت کی, دلائل سے بات بیان کی ہے, تو خاموش ہو گئے. دلائل تو نہیں ان کے پاس نا, علم کا رد علم سے نہیں کر سکے. تو ایسے الفاظ, نئے الفاظ لے کے آئے جس سے سننے والے کو یہ وہم ہو جائے، گمان ہو جائے، ارے اس میں تو واقعی تو عجیب سی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے حد ہے، محدود ہے، نہیں ہے، جہت ہے، سمت ہے. تو اس لیے ایسی چیزوں کو ہم نفی کرنا چاہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے جائز نہیں ہے. تو حقیقت وہ چاہتے کیا تھے؟ نفی الصفات. لیکن طریقہ کون سے اختیار کیا؟ لفظی جنگ، جسے کہتے الفاظوں کی جنگ. ایسے الفاظ نئے لے کے آئے، سننے والے کو گمان ہو جائے کہ حق بھی ہو سکتا ہے، باطل بھی ہو سکتا ہے، اور عوام الناس ویسے باطل سمجھتے ہیں ان چیزوں کو. تو امام صاحب فرماتے ہیں جو نفی کرتے ہیں ان چیزوں کی، ان سارے الفاظوں کی، وہ حقیقتاً وہ حق اور باطل دونوں کی نفی کر دیتے ہیں. ایک لفظ ہے اس میں حق بھی اور باطل بھی دونوں پہلو ہیں. جب آپ پورے کی لفظ کی نفی کر دیتے ہیں، آپ نے باطل کو تو ویسے نفی کر دی، لیکن حق کی نفی کیوں کر دی ہے ساتھ؟ اور کیسے پتہ چلے؟ جب تک آپ تفصیل نہیں بیان کریں گے کہ جو حق اس کو مان لیا ہے، جو باطل اس کا انکار کیا ہے، تب تک جب تک وضاحت نہیں ہوتی تفصیل کے ساتھ، تو ریزلٹ کیا نکلے گا؟ نتیجہ کیا ہے؟ غلط اور باطل ہے. ایسی بات ہے نا؟ ٹھیک. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں اور ایسے الفاظ جو ہیں سلف کے تعلق سے بیان کرتے ہیں جو انہوں نے نہیں کہا ان کی طرف وہ منسوب کرتے ہیں. اب سلف نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے صفت ذاتی یا خبری ہے، صفت ذاتی اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ متصف ہیں، اور خبری خبر سے پتہ چلا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں، اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، اللہ تعالیٰ کی پنڈلی، اللہ تعالیٰ کے قدم ہے. کس نے جرت کی اپنی طرف سے کوئی کہہ رہا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہ فرماتے، کوئی جرت کر سکتا ہے صحابہ کرام میں سے، صلی اللہ علیہ وسلم میں سے، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی بھی ایسی بات منسوب کرے جسے اللہ تعالیٰ پاک ہو؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. کیوں؟ کیونکہ میرے بھائی یہ عقل کی بات کرتے، عقل بھی نہیں تصور کرتی نا کہ متقی، پرہیزگار، علم، عمل، تقوی میں اور فضیلت میں سب سے جو بلند درجہ رکھتے امت میں، وہی اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی چیزیں بیان کریں جس سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. اور سب سے پہلے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود، اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سے بخاری کی روایت ہے، متفق علیہ حدیث ہے. جو نفی کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نازل ہونے کا، کہتے ہیں کیسے مان لیں ہم؟ عرش خالی ہو جاتا ہے، موومنٹ ہوتی ہے، اوپر سے نیچے کی طرف آیا جاتا ہے، بہت سارے اشکالات ابہامات ہیں. ایک طرف وہ یہ سمجھ اللہ کا حق ادا کیا جا رہا ہے، دوسری طرف وہ یہی دیکھ رہے کہ ہم اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہیں. ان کے سب دو راستے رہتے ہیں، یا تو حدیث نہیں مانتے ہم، احاد ہے جیسے انہیں کہہ دیا، قطعی نہیں ہے، ظنی ہے تو مانتے نہیں ہے عقیدے میں، یا ان کے دوسرا راستہ تعویل کا بچتا ہے، تحریف کا، یا تیسرا راستہ کیا بچتا ہے؟ تعویل کیا ہے؟ تعویل کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ خود نازل ہے، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرما سکے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے فصاحت اور بلاغت کا انتہا درجہ عطا فرمایا، ایک مرتبہ بات فرما سننے والا فوراً اعرابی بدو بھی سمجھ لیتا ہے. یہاں پر جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہا کہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں، کہنا تو یہ چاہے رحمت نازل ہوتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے شاید، وہ وضاحت نہ کر سکے، یہ فرما دے کہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتے، ایک روایت میں نہیں کئی روایات میں. اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غلطی کرتے ہیں شریعت کے تعلق سے، غلط انفارمیشن دیتے ہیں، غلط معلومات دیتے ہیں. نظریہ کفریہ نظریہ، یاد رکھیں، کوئی مسلمان تصور نہیں کر سکتا کہ کہنا کچھ چاہتے تھے کہ کچھ اور ڈالا، نعوذ بالامت کو گمراہ کر دیا، نعوذ باللہ. یا تو حدیث ہی نہیں مانتے کہ احاد ہے، بات ہی ختم ہے، یا تحریف سے کام لیتے، اللہ کا حکم نازل ہوا، رحمت نازل ہوئی ہے، یا تیسرا راستہ یہ ہے کہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے، سمت لازم آتی ہے اوپر کی طرف، اور سمت خود مخلوق ہے، مخلوق خالق کیسے سما سکتی ہے؟ پھر عرش بھی خالی ہوتا ہے، عرش اللہ تعالیٰ سے اوپر ہو جائے گا، مخلوق خالق سے اوپر ہو جائے گی، کیسے ممکن ہے؟ اور عقل سے ہی مار کھا جاتے ہیں. الغرض پہلے سن لیتے ہیں امام صاحب کی بات. تو ایسی باتیں منسوب کرتے ہیں سلف کے لیے جو انہوں نے کہی نہیں، اور کہتے ہیں اور ایسا معنی لیتے ہیں ان الفاظوں سے جو معنی مخالف سلف کے قول کا اور قرآن اور ترازو کی دلالت کے مخالف ہے، وہ معنی لیتے ہیں ان الفاظوں سے. اور جب ہم دیکھتے ہیں قرآن اور سنت میں، ہمیں کوئی بھی ایسا لفظ نہیں ملتا جس میں ان لفظوں کی یا تو ثبوت ہو یا نفی ہو، حد کا لفظ، جہت کا لفظ، حصے کا لفظ نہ تو اللہ نے خود بیان فرمایا ہے اور نہ اس کی نفی کی ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں. امام صاحب فرماتے ہیں ہمارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کوئی ایسی چیز بیان کریں اللہ تعالیٰ کے حق میں جسے اللہ تعالیٰ خود اپنے بیان نہیں کی ہو اور اللہ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بیان کی ہو، نفی ہو یا اثبات ہو، انکار اور اقرار دونوں طرف سے. فرماتے ہیں انڈرلائن کر رہے ہو، انما نحن متبعون لا مبتدعون، ہم تو صرف اور صرف اتباع کرنے والے ہیں، ابتداء نہیں کرنے والے. ہم کون ہیں؟ ہمارا یہ ہے، یہ ہمارا راستہ ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے اور یہ ہمارے نظریات ہیں اور یہ ہمارا عقیدہ ہے. اتباع کرنے والے سلف کی، ابتداء نہیں کرنے والے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے ہم. فالواجب، واجب یہ ہے اس موضوع کے تعلق سے، یعنی اللہ تعالی کی صفات کے تعلق سے، اثبات اور نفی کے تعلق سے، جو کچھ اللہ نے ثابت کیا ہے اس کو ہم ثابت کرتے ہیں، جس کی نفی کی ہے اس کو ہم نفی کرتے ہیں، جہاں پر خاموشی اختیار کی ہے، نہ ثابت کیا نہ نفی کی ہے، اس میں تفصیل بیان کرتے ہیں. جیسا فرماتے ہیں ایسے الفاظ جس میں نفی یا اثبات نہ ہو تو وہ اس وقت تک نہیں بیان کر جب تک کہ ایسے لفظ بیان کرنے والا جو ہے اس سے یہ نہ پوچھنے کہ آپ کا مقصد کیا، آپ چاہتے کیا ہے، آپ کی مراد کیا ہے. اللہ تعالی حدود سے پاک ہے، حد سے مراد کیا ہے آپ کی؟ اللہ تعالی حصوں سے پاک، حصے سے آپ کی مراد کیا ہے؟ اللہ تعالی سمت سے پاک ہے، سمت سے آپ کی مراد کیا ہے؟ سمت کہتے کسی، ہو سکتا ہے کہ آپ کے مفہوم میں کچھ اور، میرے مفہوم میں کچھ اور ہو، اور میں اس چیز کی نفی کر دوں اللہ تعالیٰ کے حق میں جو اللہ نے خود ثابت کی ہے، یہ اس چیز کو ثابت نہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نفی کی ہے. تو جب بات اس طریقے سے آتی ہے جس کی شریعت میں نہ نفی نہ اثبات ہے، تو تفسیر بہت ضروری ہے. یہی قاعدہ ہے کہ جو بھی شخص ایسا لفظ بیان کرے اس سے پہلے پوچھنا چاہیے آپ کی مراد کیا ہے اس لفظ سے. اللہ کا جسم ہے بھائی، تم کیوں بات کر رہے ہو جسم کی، تمہاری مراد کیا ہے؟ پھر ہم سنتے وہ کہتا ہے اگر معنی حق ہے تو لے لیتے ہیں اور معنی باطل تو چھوڑ دیتے، لیکن ایک شرط ہے، ایسا لفظ بیان نہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لفظ بیان نہیں فرمایا. بس سمجھ آ رہی ہے؟ جیسا یہ قاعدہ ہے، ٹھیک ہے نا. اب شیخ صاحب نے یہ باتیں کیوں فرمائی ہیں؟ امام ابو جعفر الطحاوی، امام ابن عزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام صاحب کی مراد حقیقتاً اس جملوں سے یہ ہے کہ جو تشبیہ کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے حق میں، ان کا رد مقصود ہے. اس زمانے میں جیسے کہ صفات کے منکر موجود تھے بہت سے، اس ویسے بعض ایسے گروہ تھے جو اللہ تعالیٰ کی تشبیہ بھی کرتے تھے مخلوقات سے، کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے مخلوق جیسا ہے، اللہ تعالیٰ کی آنکھیں مخلوق جیسی ہیں، اللہ تعالیٰ قدم مخلوق جیسا ہے. داؤد الجواربی، داؤد الجواربی ایک ایسا شخص تھا جس نے اپنا گروہ بنایا ہوا تھا. وہ یہ شخص کہتا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا اقرار کرتے ہیں، مانتے ہیں، حد سے گزر کے غلو کے درجے پر چلے گئے، اور یہ کہا کہ خالق اور مخلوق میں کوئی فرق نہیں، اللہ تعالیٰ ایسے جیسا کہ انسان ہے جو ساتویں آسمان عرف پہ بیٹھا ہے، شکل و صورت انسان کی ہے، بالکل ہو بہ انسان جیسا. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اب ایسے شخص کے رد کرنے کے لیے سلف نے بات تو کرنی تھی، جہاں پر آپ رد کرتے ہیں منکرین صفات کا، وہاں پر انصاف کا یہی ترازو ہے نا، یہی تقاضا ہے کہ جو ثابت کرتے لگا حد سے گزر جائے تو اس کا رد بھی تو کرنا ہے، رد کون کرے گا ان کا؟ یہی وجہ ہے امام صاحب فرماتے ہیں داؤد الجواربی اور ان کی جو ہم نوال ہم پیالے کو جو ہم مثل ہیں ان کا رد. ان اللہ، وہ کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ جسم، دیکھیں وہ کہتے ہیں اللہ تعالی جسم ہے، وانہ جثۃ اعضاء وغیر ذلک، اللہ تعالیٰ جسم ہے، باڈی ہے، حصے ہیں اللہ تعالیٰ، جیسے مخلوق کے ویسے خالق کے. نعوذ باللہ تعالی اللہ عما يقولون علوا كبيرا، اللہ تعالیٰ اس سے بلند و بالا ہے. تو شیخ صاحب نے یہاں پر جو معنی لیا ہے وہ حق معنی ہے، لیکن بعد میں کیا ہوا جب ایسے امام صاحب نے رد کر دیا نا، نہ حد ہے، نہ غایت ہے، نہ جہات ہے، نہ حصے ہیں، یعنی امام جعفر طحاوی تو یہاں پہ تفصیل نہیں بیان کی. تو بعض لوگوں نے یہاں پہ امام صاحب کی اس عبارت پر جو ہے کلام کیا اور کہا کہ امام صاحب نے یہ باتیں کیوں کہیں ہیں سلف سے، تو ایسے باتیں صاحب صاحب تو تفصیل سے بات کر، جیسے خود امام جعفر رحمۃ اللہ بیان فرمائے، تفصیل لازم تھی. تو یہاں پر جو مؤلف امام جعفر الطحاوی نے تفصیل سے بات نہیں کی، انہوں نے کیوں نہیں کی؟ اس کا جواب آخر میں دیتے ہیں شیخ صاحب، لیکن یہاں پہ وہ امام ابن زحف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس لیے یہاں پہ اس طرف دیکھیں کہ وہ امام سے یہ جملہ کیوں بیان کیا، مشبہ کے رد، جو تشبیہ کے ان کے رد کے لیے بیان کیا. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ خال جو خال مخلوق جیسا ہے صفات میں، تو پھر ہم اس کی نفی کرتے ہیں، مکمل طور پہ نفی کرتے ہیں، تمہارا نظریہ غلط ہے. امام صاحب فرماتے ہیں بعض لوگوں نے امام صاحب اس عبارت کو لے کے خوش ہو گئے، جیسے اشاعر ماتریدی ہیں، میں کہہ رہا ہوں یہ کہ انہوں نے کیا کیا ہے، جب یہ دیکھا نا کہ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں بلند و بالا ہے، تو پھر انہوں نے اس کو پکڑ لیا ہے ان الفاظوں کو، اور اپنے دروس میں اور اپنے لیکچرز میں اور اپنی یعنی یونیورسٹیز کے اندر بھی جہاں اشاعر و ماتریدی کے یعنی عقیدہ عام ہو رہا ہے اور پھیلا رہے ہیں، امام صاحب کی خاص طور پہ یہ عبارت کوٹ کرتے بیان کر دیکھیں کہ امام جعفر الطحاوی کی کتاب پڑھائی جاتی ہے حرمین شریفین میں اور سعودی عرب میں دیگر جگہوں پہ، نظریات دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے، اور یہ جو تشبیہ کرنے والے امام صاحب نے ان کا رد کیا ہے، اور یہ لوگ تشبیہ کرنے والے ہیں یعنی جو اہل حدیث اہل سنت ہیں سلفی ہیں، یہ تشبیہ کرنے والے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا، یعنی ایک بات لے لی باقی پوری کتاب چھوڑ دی. اور اس کا جو بڑا پیارا جواب دیتے ہیں آگے امام ابو العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ، بہرحال امام صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ان الفاظوں کو مخالفین نے لے لیا ہے اور ان میں باطل معنی بھی شامل کر دیا ہے. ایک تو حق ہے اور ایک باطل معنی. باطل معنی کیا ہے؟ تفصیل آگے بیان کروں، لیکن یہاں پہ جو عمومی تو باطل معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی نفی اور انکار کرنا. اللہ کے حصے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے نہ تو ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کے نہ آنکھیں ہیں، نہ چہرہ ہے، نہ قدم ہے، نہ پنڈلی ہے، جو بھی صفات خبریہ ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان سارے صفات کا انکار کرنا ہے. لیکن انداز کے کون سا ہے؟ اب الفاظ دوسرے ہیں، عقیدہ وہی ہے کہ ان صفات کی نفی کرنی ہے، انکار کرنا ہے، لیکن لفظ کیا ہے؟ اب لفظ ہاتھ کا نہیں ہے، چہرے کا نہیں ہے، لفظ کیا ہے؟ حصے نہیں اللہ تعالیٰ کے. اور یوں کیوں؟ مخلوق میں تو حصے ہیں نا، ہم تو محتاج ہیں ہاتھوں کے، اپنے چہرے کے، قدم، ہم محتاج ہیں، ہمارا جسم اسی سے بنا ہوا ہے. لیکن کیا خالق کے لیے ضروری ہے؟ خالق کے ضروری نہیں ہے میرے، یہ تم کہتے ہیں، یہ کیفیت ہے، کیفیت کا سوال ہی حرام ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، ناممکن ہے یہ سوال کرنا. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں جب انہوں نے یہ کام لیا ہے، حق اور بات دونوں خلط ملط کر دیے ہیں، تو پھر بیان کی شد ضرورت پڑ گئی ہے. آگے فرماتے ہیں سلف اب حد کی بات کرتے ہیں، جو حدود سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، بلند و بالا ہے. فرماتے ہیں سلف کا اتفاق ہے، یعنی سلف کا اجماع ہے کہ جو بشر ہیں اللہ تعالیٰ کی حد جانتے نہیں ہیں. کوئی اللہ تعالیٰ حد جان سکتا ہے کوئی مخلوق میں سے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. اور اس پر سلف کا اجماع ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کی حد بھی نہیں جانتے، نہ ذات کی حد کوئی کر سکتا ہے، نہ صفات کی کوئی حد کر سکتا ہے. امام پھر نقل کرتے ہیں، امام ابو داؤد الطیالسی فرماتے ہیں کہ امام سفیان، شعبہ، حماد بن زید، حماد بن سلمہ اور دیگر صرف کو نام لیتے ہوئے فرماتے ہیں لا يحدون، اللہ کی حد نہیں بیان کرتے، ولا يشبهون، تشبیہ بھی بیان نہیں کرتے، ولا يمثلون، تمثیل بھی بیان نہیں کرتے، يرون الحديث ولا يقولون كيف، حدیث کو بیان تو کر دیتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا ذکر ہے، لیکن کیف، کیفیت کا سوال اور کیسے ہے سوال نہیں کرتے. وَإِذَا سُئِلُوا، اور جب پوچھا جاتا ہے کہ کیسے ہے، قالوا بالاثر، وہ حدیثیں سنا دیتے تھے دوبارہ، یا سلف کا جو صحابہ کا اقوال سلف کا وہی سنا دیتے تھے، وہ کہتے یہی کافی تمہارے لیے. سبحان اللہ، کیفیت کا بیان نہیں کیا. جیسے کہ امام مالک کا قصہ معروف ہے، استواء کے تعلق میں نے بار بار بیان کیا ہے. تو حد سے مراد، امام صاحب کی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے جدا ہے. مخلوق کی حد ہے مخلوقات، اور پھر خالق، اور خالق مخلوق جڑے ہوئے نہیں ہے، یاد رکھیں. تو حد سے معنی یہ ہے کہ خالق مخلوق سے جدا ہے. صحیح غلط ہے؟ کیونکہ دوسرا معنی جو ہے کہ خالق مخلوق ایک ہے، دونوں میں سے کون سا صحیح ہے؟ ایک ہے یا جدا ہے؟ جدا ہے تو پر حد ہے کہ نہیں؟ حد دو چیزیں جدا کیسے ہوتی ہیں؟ حد ہوتے تو جدا ہوتی ہے نا، تو حد سے یہاں یہی مراد ہے کہ اللہ تعالی مخلوق سے جدا ہے، الگ ہے. فرماتے ہیں سئل عبداللہ بن مبارک، ذرا غور سے سنو، امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، اور اکثر صوفی حضرات جو ہیں انہی کا نام لیتے ہیں، امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے قصے فضائل اعمال میں بھی اور دیگر ان کی کتابوں میں بھی، یہاں پر ان کا قول کیوں نہیں لیتے؟ عجب بات دیکھیں، جو اپنی من پسند قول ہے وہ لے لیتے ہیں، اور جس قول کے تعلق عقیدے سے اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ ذات کے تعلق سے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. سنیں ذرا، فرماتے ہیں سید عبداللہ بن مبارک سے سوال کیا گیا رحمۃ اللہ علیہ، ہم اپنے رب کو کیسے جانتے ہیں؟ قال بأنه على العرش. رب کی معرفت، ہم رب کو کیسے جانتے ہیں؟ فرماتے اللہ تعالیٰ عرش پر، یہ جانتے ہیں. بائن من خلقه، اپنے خلق سے مخلوقات سے اللہ تعالیٰ جدا ہے، الگ ہے. یہ میرا قول نہیں ہے، یہ امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے. پھر سائل نے، کسی نے پوچھا رحمک اللہ، قیل بحد، اب سائل مزید وضاحت چاہتا ہے، کیا حد ہے؟ سائل نے سوال کیا، کیا حد کے ساتھ اللہ تعالیٰ جدا ہے، الگ الگ ہے، حد خالق مخلوق میں؟ قال بحد، جی ہاں، حد سے اللہ تعالیٰ خالق جو ہے وہ مخلوق سے جدا ہے. اب یہاں پہ حد کی، حد کو ثابت کیا جا رہا ہے اور مؤلف حد کی نفی کر رہے ہیں، تو صحیح کیا ہے؟ جو نفی کی جا رہی وہ غلط معنی ہے، جیسا بھی میں بیان کروں گا، اور جس کے جو ثابت کیا جا رہا ہے وہ صحیح معنی ہے. تو ایک لفظ کے ایک معنی صحیح ہے، ایک معنی غلط ہے، تفصیل ضروری ہے کہ نہیں؟ تفصیل ضروری ہے. حد کا معنی کیا لغت میں؟ شخص فرماتے ہیں یہ معلوم ہے کہ حد وہ ہے جو دو چیزوں کو الگ الگ کر دیتی ہے، دو چیز میں جو الگ الگ کر دیتی ہے، دو چیزوں جو الگ الگ کر دیتی ہے اسے حد کہا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں حل نہیں ہو چکے، مخلوق سے الگ ہے، اور نہ ہی مخلوق کے اندر قائم ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ خود قیوم ہے، قائم بنفسہ سبحانہ و تعالیٰ، اور پوری کائنات کا قیام اللہ تعالیٰ کے قیام سے ہے. اللہ پوری کائنات کو، وہ حی القیوم ہے، اللہ تعالیٰ سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہے. اور حد کے اس معنی سے تو کوئی منازع اور مخالف ہونے نہیں چاہیے، مسلمانوں میں سے ہونا چاہیے، کیونکہ اگر اس حد کی ہم نفی کر دیتے ہیں تو پھر حقیقتاً اللہ تعالی رب کے وجود کی نفی لازم آتی ہے. حد نہیں ہے تو خالق ہی نہیں، پھر مخلوق ہی ہے سارا. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اگر اس صحیح معنی کے حد کو ہم نفی کر دیں کہ حد ہے ہی نہیں، تو پھر خالی مخلوق ایک ہو گیا نا. جب خالی مخلوق ہے، پھر مخلوق کے خالق تو پھر ہے نہیں نا، تو لازم کیا ہے کہ خالق ہی نہیں ہے. دیکھیں سبحان، استدلال دیکھیں آپ، وہ کہاں تک پہنچے، علم ہے یہ، سبحان اللہ. فرماتے ہیں اور دوسرا معنی جو ہے حد کا وہ یہ ہے، بمعنی العلم والقول، کہ اللہ تعالی کے تعلق سے معرفت اور علم جاننا، اور پھر اس کے بارے میں کہنا کہ مخلوق جو ہے، بندے جو ہیں، وہ اللہ تعالی کا احاطہ کر لیں، حد لگا لینا اپنے علم سے کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کتنی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کیسے ہے. تو یہ معنی حد کا باطل معنی ہے، کوئی بھی مخلوق یہ حد لگا نہیں سکتا، اور نہ اس کی کوئی جرت ہے، اور نہ اس کی کوئی اوقات ہے، ناممکن ہے یہ نا. تو یہ معنی حد بھی، یہ معنی بھی حد کا ہے کہ نہیں، کہ علم کے اعتبار سے حد لگا دینا کسی چیز کی. وہ معنی بھی حد کا ہے کیا خالق مخلوق سے جدا ہے، یہ بھی حد ہے، یہ بھی حد ہے. تو ایک معنی صحیح ہے، اسے قبول کیا دلائل کی بنیاد پر، ایک معنی غلط ہے، اس کا انکار کیا نفی کی دلائل کی بنیاد پر. پھر ایسا فرماتے ہیں یہ حد کی تعلق سے بات، حد کی بات سمجھ آ گئی سب کو؟ حد کے تعلق سے کوئی سوال ہے کسی کا؟ آگے چلتے ہیں، حد کے تعلق سے سمجھ آ گئی سب کو؟ اللہ تعالیٰ کا حد ہے یا نہیں؟ کیا جواب ہے؟ دیکھیں، ہاں یاد رکھا، ہے نہیں، نہیں ہے نہیں، سمجھیں ذرا، تفصیل میں بیان کریں پھر ثابت کریں. اور لفظ کیا ہے؟ حد کا لفظ نہیں بیان کرنا چاہیے، کیونکہ حد کا لفظ نہ قرآن میں ہے نہ سنت میں ہے. یہ جتنے بھی الفاظ میں نے بیان کیے ہیں میں بار بار کہہ رہا ہوں، کوئی بھی سوال کرے یا کوئی بھی اس بات کو چھیڑے اللہ تعالیٰ کے ذات کے تعلق سے، اور مخالفین یہی کام ہے ان کا، یہی بھی پکڑنا چاہتے ہیں سنت کو، پھر اس لیے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، مجسم ہے، تجسیم کے قائل ہے، امام صاحب یہی باتیں کی، ان سے بڑھ کر کوئی بات نہیں کی انہوں نے، یہ اسی اس سے بہترین وضاحت کے ساتھ بات کی ہے، لیکن کیا تہمت لگائی گئی کہ امام صاحب جو ہے وہ تجسیم کے قائل ہے، تو نفی کرنی چاہیے، نہیں ہم کہتے بھائی تجسیم جسم کہتے کسی، ان کو اسی سوال پہ اعتراض ہے، پتہ ہے جب امام صاحب نے یہی بات کی ہے کہ تفصیل لازم ہے ہم سائل سے یا بات کرنے سے یہ سوال کریں کہ بھائی تمہاری مراد کی کہتے ہیں، سوال کیوں کہ سوال نہیں کرنا چاہیے، سائل جب سوال کرتے ہو مطلب یہ کہ تم جسم کے قائل ضرور ہو، تم اگرچہ تفصیل گر آپ پوری سن لیں واللہ جسم کی بات ہی نہیں آتی، اسماء و صفات کا اقرار کرنا ہمارا یہ ایمان کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسن ہیں اور صفات الکمال ہیں، کیا تجسیم لازم آتی ہے؟ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، تم لوگوں کے عقل میں خلل ہے تو ہم کیا کریں، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں سمجھ کی توفیق نہیں عطا فرمائی تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے بھائی، اس لیے پہلے پیچھے درس میں نے بیان کیا کہ میں نے تو کھول کھول کے شعر کو بیان کیا ہے، اگر گائے کو سمجھنا ہے تو پھر میرا کیا قصور ہے، اب گائے کو شعر سنائے سمجھ آئے گی گائے، اس بیچارے کو کیا پتا کیا کہا جا رہا ہے، یہ بھی امام صاحب کا قول ہے میرا قول نہیں ہے۔ اچھا اب آتے ہیں دوسری بات کے تعلق سے، جیسا فرماتے ہیں ارکان اعضاء ادوات، یہ جو الفاظ ہیں جس میں حصے جوارح اور ادوات، جیسا فرماتے ہیں ان الفاظوں سے جو اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات کی نفی کرنے والے ہیں وہ دلیل پکڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کا انکار کرنے کے لیے جو دل قطعیہ سے ثابت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ، اللہ تعالیٰ کا چہرہ، اور امام ابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فقہ اکبر میں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے، چہرہ ہے اور نفس ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے ذکر کے ہاتھ کا ذکر کیا ہے، چہرے کا ذکر کیا ہے اور نفس کا ذکر کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے بلا کیف، بغیر کیفیت کے، یہ اللہ تعالیٰ تینوں صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی نفس بھی ہے، ثابت کرتے ہیں، یہ کس کا قول ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا فرمان ہے، لیکن بغیر کیفیت کے کیسے ہی یہ سوال نہیں کریں گے، اور یہ بھی نہیں کہا جائے گا، یہ بھی قول امام حنیفہ رحمۃ اللہ کا، یہ نوٹ کر انڈر لائن کر لیں، اور یہ بھی نہیں کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا معنی قدرت ہے یا نعمت ہے، سبحان اللہ، امام حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ بھی نہیں کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا معنی قدرت ہے یا نعمت ہے، یہ معنی غلط ہے، آج اشاعر ماتریدی کہتے ہیں ہم، آج کے دیوبندی اور صوفی کہتے ہیں ہم اصول میں اشعری ماتریدی ہیں، فروع میں حنفی ہیں، طریقتاً صوفی ہیں، عجب بات دیکھیں، اگر واقعی حنفی ہوتے تو پھر امام صاحب کس بات کو کیوں نہیں لیا، کیوں نہیں مانتے امام صاحب کا عقیدہ کیوں نہیں لیتے، عجب بات ہے واللہ، اور خود کہتے ہیں کہ ہاتھ کا معنی طاقت یا قدرت ہے، امام بحیر رحمۃ اللہ علیہ نفی فرما رہے ہیں کہ یہ معنی نہیں ہے، ہاتھ کا غلط ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے ہاتھ کا معنی طاقت قدرت لینا غلط ہے، اور یہ لوگ سیدھا تان کے لکھتے بھی ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ ہاتھ کا معنی قدرت ہے اور نعمت ہے، اب دیکھ پڑھیں ترجمہ پڑھیں قرآن میں دست قدرت، اور بعض فاضل حدیث علماء سے بھی غلطی ہوئی، انہوں نے بھی دست قدرت لکھ دیا، نہیں سیدھا لکھیں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ لکھنے میں کیا مشکل ہے، لکھنے بریک میں جیسے کہ اللہ تعالیٰ شایان شان ہے کوئی مشکل نہیں، لیکن جو صحیح معنی وہی تو لکھے نا، دست قدرت میں ایک یہ بھی ایک اب شو کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حقیقتاً ہاتھ ہو بھی سکتے نہیں بھی ہو سکتا، دست قدرت معنی بھی موجود ہے، دست قدرت کیا معنی ہے، حقیقی ہاتھ معنی آتا ہے دست قدرت میں، آپ سیدھا کہہ رہے ہیں کہ معنی قدرت ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا، اور یہ غلط معنی ہے یاد رکھیں، اور جس نے بھی یہ لکھا ہے میں کہتا ہوں کہ نظر ثانی کی اشد ضرورت ہے، درست کر لے ایسے الفاظوں کو، اور یہ جو تراجم ہیں جس میں آپ جہاں پر دست قدرت دیکھیں تو آپ اس وقت پینسل یا کچھ لے لیں, اسے ٹھیک کر کے اسے ہاتھ لکھ لیں. امام ابھی رحمۃ اللہ فرماتے آگے, دست قدرت نعمت نہیں کہا جاتا. کیوں؟ لأن فيه ابطال الصفة, کیونکہ اس معنی میں اللہ تعالیٰ کی صفت کا انکار ہے. اگر آپ دست قدرت کہہ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ہاتھ کی صفت جو اس کی نفی کی ہے کہ نہیں کی, اس کا انکار تو لازم آتا ہے نا. تو امام محمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ معنی ہے ہی غلط, اللہ تعالیٰ کے لیے بیان کرنا بھی جائز نہیں ہے. اب امام ابن حنفی رحمۃ اللہ علیہ دلائل بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ, چہرہ اور نفس ثابت ہے کہ نہیں. چند دلائل میں یہاں پہ بیان کرتا ہوں. فرماتے ہیں وهذا الذي قاله امام رضی اللہ عنہ, اور یہ جو امام صاحب کا قول ہے, ثابت بالأدلة القاطعة, أدلة القطعية سے ثابت ہے. عجب بات ہے. فخر الدین الرازی قانون لکھتا ہے, میں نے پہلے بتایا ہے, قانون الرازی کے نام سے معروف ہے, جس میں وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ جو عقل دلائل وہ قطعی ہیں, یعنی ان میں شک و شبہ ہے ہی نہیں, عقلی دلائل. اور جو نقلی دلائل, جو قرآن اور سنت کے دلائل ہیں, یہ ظنی ہیں, اس میں شک و شبہ کا امکان ہے. اس لیے جو عقل سے ثابت ہو اس کو ہم لیتے ہیں, اور جو نقل میں ثابت ہو, قرآن سنت میں ثابت ہو, اس کی پھر تعویل کرنا لازم پڑ جاتی ہمارے لیے. اور قارون الرازی, قارون الکلی, اس کا نام ہے قارون الکلی للرازی, اشاعرہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو قانون ہے اتنا بڑا پہاڑ ہے کہ اس کو آج تک کسی نے رد نہیں کیا. اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے, امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی دلائل سے اس جس کو پہاڑ سمجھتے ہیں ریزہ ریزہ کر دیا, اب تو میرا خیال ریت بھی نہیں بچی اس کی. لیکن عجب بات ہے ہٹ دھرمی کی, وہ آج بھی اس پر قائم ہے اور قائل ہے اس کے, جبکہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے توبہ کر لی مرنے سے پہلے, اس پوری بدعقل سے توبہ کر لی, اور کہتے میں نے اہل کلام میں جو وقت ضائع کیا ہے میں توبہ کرتا ہوں اور سلف کے راستے کو اختیار کرتا ہوں. عجب بات ہے, یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں, اسی عقیدے میں امام صاحب نے اس کا ذکر کیا ہے. بہرحال یہاں پر جو اچھا ان کا طریقہ دیکھیں آپ, مخالفین کا جو دلیل قطعی ہے وہ خود کہتے ہیں نا, عقیدے کے مسائل میں ہم حدیث احاد نہیں لیتے کیونکہ دلیل کون سی ہے, ظنی ہے, قطعی تو نہیں ہے, یہی کہتے ہیں نا. اچھا جو دلیل قطعی ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ تو قطعی ہے نا, قرآن مجید قطعی ہے نا, اسی کے لیے اس کے جواب کے انہوں نے قانون بنایا رازی کا, جو کلی قانون, یہ قانون بنایا ہے کہ اگر دلیل قطعی قرآن ہے تو اس سے بڑھ کر دلیل قطعی عقل ہے. عجب بات دیکھیں, تو قرآن کو گائیڈ کرتے ہی عقل, جو عقل مانے گی ہم مان لیں گے, جو نہیں مانیں گے نہیں مانیں گے. دلائل دیکھیں ذرا, جو قطعی دلائل ہیں ذرا غور سے سنیں. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے تعلق سے کسی کو دلیل آتی ہے؟ میں ایک آیت بار بار کوٹ کرتا ہوں, کون بتائے گا؟ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں. نہیں, مجھے پوری دلیل چاہیے, آیت اور عربی میں ہی آتی, ترجمہ بھی چاہیے اور آیت نمبر چاہیے, اور کون سی سورت میں ہے؟ سورت صاد آیت نمبر 75 میں بار بار میں بیان کرتا ہوں. ہاں ذرا غور کریں اس آیت کو, میرے بھائی کتنی, میں تم 10 مرتبہ سے زیادہ یہی اسی جگہ پہ میں نے بیان کیا ہے, آپ نوٹ کر لیں اس کو, اپنے نام جیسا یاد کر لیں. اسی آیت میں ایسی دلیل موجود ہے کہ واللہ مخالف جو ہے وہ الٹا ہو جائے, سیدھا ہو جائے, اوپر ہو جائے, نیچے ہو جائے, زمین کے اوپر ہو, زمین کے نیچے ہو, کہیں پر اس کے پاس جواب نہیں ہوگا. اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي, ابلیس سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں, اے ابلیس تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا آدم علیہ الصلوۃ والسلام جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا؟ یہ دلیل ہے کس چیز کی؟ دو ہاتھوں کی, وہ یہ قطعی دلیل ہے. اس پہ عقل بھی مار کھا گئی, ابھی میں ثابت کرتا ہوں, عقل کو آگے کرتے ہیں. اسی آیت میں عقل بھی مار کھا گئی ان کی. لیکن جو ہر درم عقل ہے اس کے کیا کر سکتے ہیں علاج؟ دعا ہی کر سکتے ہیں اس کے لیے، اور کیا کر سکتے ہیں؟ اچھا، چہرے کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل وشئ ہالک الا وجہ، سورۃ القصص آیت نمبر 88، سورۃ الرحمن آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گا تمہارے رب کا چہرہ جو ذو الجلال والاکرام ہے. نفس کی دلیل سورۃ المائدہ آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تعلم ما فی نفسی والاعلم ما فی نفسی. یہ کون فرما رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کی زبان اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تعلم ما فی نفسی، تو جانتے جو میرے نفس میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسی، جو تیرے نفس میں نہیں جانتا ہوں. مخلوق کی نفس تو ہے، ما فی نفسی، عیسیٰ علیہ السلام مخلوق ہے، لیکن ولا اعلم ما فی نفسی، لیکن نفس ہے کہ نہیں؟ نفس ہے. کیسی؟ اللہ اعلم. لیکن نفس ثابت ہے کہ نہیں؟ ثابت ہے، قرآن مجید کی آیت سے ثابت ہے. پھر اور بھی آیتیں ہیں، دلائل ہیں. اچھا، جیسا فرماتے ہیں، اور یہ تعویل بالکل غلط ہے جو کہتے ہیں کہ ہاتھ سے مراد قدرت ہے. فَإِنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيْ، سورۃ صاد نمبر 75 میں، لا يصح ان يكون معناه بقدرت مع تثنیت الید، یہ ناممکن ہے کہ یہ معنی باقی رہے، یعنی ہاتھ قدرت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی دو قدرتیں تو ہے ہی نہیں. بیدئی، ید یعنی قدرت، یدئی، یدئیں، دو قدرتیں، یہ دو نعمتیں. اللہ تعالیٰ کی دو قدرتیں ہیں یا دو نعمتیں ہیں؟ وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، سبحان اللہ. تو یہ منہ توڑ جواب ہے اسی آیت کریمہ میں، اور عقل بھی یہاں پہ مار کھا گئی. آگے سنیں، جیسا فرماتے ہیں وَلَوْ صَحَّ ذَلِكَ، اور اگر یہ صحیح بھی ثابت ہو جاتا جو محال ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دو قدرت طاقت دو ہے نہیں نا، اگر یہ صحیح ثابت بھی ہو جاتا کسی بھی ذریعے سے، تو ابلیس ضرور ایک بات ضرور کرتا، کیونکہ شیطان ہے نا، شیطانے سے بھرا ہوا ہے. اب رب کا سب سے بڑا نافرمان ہے، کیا وہ خاموشی اختیار کرتا؟ اس جملے کے بعد ابلیس نے اس جملے پہ بات کی کوئی؟ اس جملے بات نہیں کہ نہیں، ابلیس نے، ابلیس نے کوئی اور بات کی اپنی، کہ خلقتہم من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا، میں آگ مٹی سے بہتر ہے، یہیں پر وہ مار کھا گیا. لیکن اگر یہ بات اس آیت کریمہ میں دور سے بھی یہ مفہوم ہوتا کہ دو قدرتیں ہیں، تو شیخ صاحب فرماتے ہیں تو ابلیس یہ ضرور کہتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی تو دو قدرت سے مجھے پیدا کیا ہے، مجھے بھی آپ نے اپنے قدرت سے پیدا کیا ہے، تو پھر آدم کے میرے اوپر کیا فضیلت ہے؟ بس سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جب ہاتھ کا معنی قدرت ہے، تو پھر آدم کو قدرت سے پیدا کیا، مجھے بھی قدرت سے پیدا کیا، تو پھر فرق تو نہ رہا. تو ابلیس جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں فابلیس مع کفرہ، بس ابلیس کفر کے باوجود بھی کان اعرف بربہ من الجہمیہ، وہ اپنے رب کی معرفت جہمیوں سے زیادہ بہتر جانتا تھا. عجب بات ہے. اگر ہاتھ کا معنی قدرت ہوتا تو ابلیس یہیں پہ پکڑ لیتا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے کہا کہ میں نے قدرت سے پیدا کیا ابلیس کو، آدم علیہ السلام کو، اپنے قدرت دو قدرت سے پیدا کیا ہے. پہلی بات تو ابلیس یہ کہتا اللہ تعالیٰ تیرے دو قدرتیں ہیں، تیرے دو قدرت تو بہت زیادہ ہے، پھر قدرت کی بات، مجھے بھی قدرت سے پیدا کیا تو بھی میں سجدہ کیوں کروں بھائی؟ لیکن جب دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، کوئی فضیلت ہے کہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک مخلوق کو دو اپنے ہاتھوں سے پیدا کرتا ہے اور ایک مخلوق کن فیکون سے پیدا کرتا ہے؟ فرق ہے کہ نہیں؟ جسے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا وہ شرف والی مخلوق ہے کہ نہیں؟ اسے سجدہ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اور جسے اپنے ہاتھوں سے نہیں پیدا کیا اسے اپنا سر خم کر کے تسلیم کرنا چاہیے کہ نہیں؟ تو ابلیس نے اس کا اقرار کیا کہ واقعی آدم کو دونوں ہاتھوں سے ہی پیدا کیا، یہاں پر اس نے کوئی بات نہیں کی. تو عجب بات ہے ایسے مسلمانوں پر یا ایسے لوگوں پر جو کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن ابلیس اپنے رب کو ان سے زیادہ جانتا ہے. پھر امام صاحب جو ہیں لمبی بات کرتے ہیں، پھر وہی اس کی تفصیل جوارح کی بات، ادوات اور ارکان کی بات کرتے ہیں، پھر صحیح معنی غلط معنی، صحیح کو لے لیتے غلط کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر جہد کی بات کرتے ہیں. اور جہد کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ جو چھ ڈائریکشنز ہیں، جو چھ جہاد ہیں، اس میں یہ سارے سارے چھ جو مخلوق ہیں، یہ جان لیں ایک جہد ہے جو مخلوق نہیں ہے، ممکن ہے؟ جیسا فرماتے ہیں کہ جو ڈائریکشنز ہیں اللہ تعالی کا احاطہ نہیں کرتے، صحیح غلط ہے، اللہ تعالی بلند و بالا ہی ڈائریکشنز. یہ جو سکس ڈائریکشنز ہیں ہم جانتے ہیں، کون سی سکس ہیں؟ چھ ڈائریکشنز، اوپر نیچے، دائیں بائیں، آگے پیچھے، یہی ہے نا، یہ سارے کے سارے مخلوقات ہیں. خالق جو ہے کہاں پہ ہے؟ بلندی میں ہے. بلندی کا اشارہ ہم یوں کرتے ہیں، جب یوں کرتے ہیں اس میں دو ڈائریکشن ہے، ایک نہیں ہے، ایک ہے اوپر جو مخلوق ڈائریکشن ہے، اور ایک ہے اوپر جو مخلوق سے بالا تر ڈائریکشن ہے. یہ ممکن ہے؟ میں نے پھر مثال دی تھی نا وہی. اچھا، دوسری بات جو شیخ صاحب ہمیں بیان فرماتے ہیں، یہ جو ڈائریکشنز ہیں، ایک چیز موجود ہے، دوسری چیز معدوم ہے. ڈائریکشن میں یاد رکھیں ہمیشہ، ایک موجود ہے اور ایک معدوم ہے. موجود کیا ہے؟ جو ڈائریکشن ہم جانتے ہیں. معدوم کیا ہے؟ کوئی ڈائریکشن کا کوئی اینڈ ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے ڈائریکشن کا کوئی اینڈ جان سکتا ہے کوئی؟ کیوں نہیں بتاتے بھائی؟ ڈائریکشن کوئی اینڈ ہے، انتہا ہے؟ نہیں ہے. جو موجود ہے جو ہم جانتے ہیں، جو معدوم ہے جو اس کی انتہا ہے. جو موجود ہے وہ مخلوق ہے، جو معدوم ہے وہ مخلوق نہیں ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ان مخلوقات سے بالا تر ہے، ان ڈائریکشن سے اللہ تعالیٰ بالا تر ہے. لیکن کیا اوپر کی ڈائریکشن سے بھی اللہ تعالیٰ بالا تر ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ اوپر نہیں ہے؟ پھر دوسری لفظ، دوسرا معنی باقی رہے گا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بالا تر ہے. اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے، کئی ہزار دلائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ بلندیوں پر ہے. لیکن کس بلندی پر ہے؟ جو سمت مخلوق ہے؟ نہیں، کیونکہ عرش سب سے آخری مخلوق ہے. سمجھیں ذرا، عرش سب سے اوپر ہے، وہ سب سے آخری مخلوق ہے، اس کے بعد کوئی مخلوق ہے ہی نہیں. لیکن جو ڈائریکشنز ہیں جس کے ہم اینڈ لیس کی بات کر رہے ہیں، جو اس عرش سے اندر ہے وہ مخلوق ہے، موجود ڈائریکشن ہے، جو اس سے باہر ہے وہ معدوم ڈائریکشن ہے، اس کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس بلندی میں رہتا ہے جہاں پر کوئی ڈائریکشن ہی نہیں ہے. پھر امام صاحب یہ بیان کرتے ہیں کہ امام جعفر طاہر رحمۃ اللہ نے یہ جو الفاظ بیان کیے ہیں اس میں اجمال اور احتمال ہے. بہتر یہ تھا کہ امام صاحب جو ہیں الفاظ شرعیہ بیان کرتے اور ایسے الفاظ بیان نہ کرتے. پھر اس کی انہوں نے مزید وضاحت بھی کی، لیکن جو انہوں نے بیان کیا ہے اس کی وجہ بیان کر چکے ہیں. مشبہ کا تشبیہ کرنا کا رد کیا انہوں نے، کھول کے رد کیا. اور پھر یہ بات انہوں نے کی ہے کہ امام بحیف رحمۃ اللہ کی طرف سے ایک بات منسوب ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ دنیا سے باہر ہے نہ دنیا کے اندر ہے. کہتے ہیں یہ بات غلط منسوب ہے ان کی طرف، کیونکہ امام رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی شان شان ہے. وہ جس کا یہ عقیدہ ہوا کیسے کہہ سکتا ہے اللہ تعالیٰ نہ دنیا کے اندر نہ دنیا سے باہر ہے؟ یہ جہمیوں کا عقیدہ ہے، اور امام صاحب کی طرف یہ بات غلط منسوب ہے. وہ پھر فرماتے ہیں جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب نازل ہوتا ہے ساتویں آسمان پر، سماج دنیا پر، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور کوئی یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر نیچے آ جاتا ہے اور عرش اور باقی آسمان اوپر ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بیچ میں آ جاتا ہے، تو فرماتے ہیں اس کا یہ قول جو ہے، یہ عقیدہ جو ہے، اجماع سلف اور کتاب اور سنت کے مخالف ہے. اجماع سلف اس پر ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے اور نازل بھی ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ شاہ نشان ہے. یہ تصور کرنا کہ عرش خالی ہوتا ہے یا پھر عرش اللہ تعالیٰ سے اوپر ہو جائے یا مخلوق کوئی احاطہ کرے تو اللہ تعالیٰ کا، یہ بدعقیدگی اور غلط ہے. اور پھر یہ بیان فرماتے ہیں کہ امام بفر رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ کیا اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں؟ امام بفر رحمۃ اللہ علیہ جناب جواب میں فرماتے ہیں ینزل بلا کیف، نازل ہوتے ہیں بغیر کیفیت کے. یہ بھی امام ابن حنیفہ ثابت رحمۃ اللہ علیہ. پھر فرماتے ہیں جس نے توقف کیا ہے، بعض لوگوں نے خاموش اختیار کی، کہتے ہیں ہم کچھ نہیں کہتے ان لفظوں کے بارے میں، جو جہت ہے، حصے ہیں، جسم ہے، یعنی ہم خاموش ٹھیک ہیں. فرماتے ہیں اور جس نے بھی توقف کی ہے، خاموشی اختیار کی ہے، یہ اس وجہ سے اس نے کی ہے کہ وہ اس کے علم میں کمزوری ہے، اپنے علم کی کمزوری کی وجہ سے کتاب اور سنت و اقوال سلف کے علم وہ شخص بہترین طریقے سے نہیں جانتا، اسے اس علم میں کمزوری ہوئی ہے، اس لیے اس نے توقف کیا ہے. لیکن جس کے پاس علم ہے تو اس نے کھول کھول کے ان چیزوں کی تفصیل بیان کی ہے. پھر فرماتے ہیں اور جس نے اللہ تعالیٰ کے علو یا استواء کے عرش و مستوی اس کے نفی کی ہے اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یا اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر حل ہو چکا ہے، یا ہر چیز کے وجود ہے اللہ تعالیٰ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے بلند و بالا ہے. یہ جو ظالم اور جاہد اللہ تعالیٰ کی طرف بات منسوب کرتے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یہ لوگ کون ہے؟ ظالم ہیں اور جہود اور انکار کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسی چیزوں سے بلند و بالا ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت، علو و بلندی کی صفت جو ہے، امام صاحب آگے بھی بیان کریں گے، شیخ صاحب فرماتے ہیں اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. اور اسی پر انشاءاللہ ابھی درس کا اختتام کرتے ہیں. اگلے درس میں انشاءاللہ معراج کے تعلق سے بات ہوگی، اور یہ جو الفاظ ہیں، جو مجمل الفاظ ہیں، اس کی تفصیل انشاءاللہ ہمیں سمجھ آگئی ہوگی. اور اس تفصیل کے ساتھ ہی اس قاعدے کو بیان کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت جو ثابت ہے اسے ہم ثابت کرتے ہیں، الحی القیوم، السمیع البصیر، ثابت کرتے ہیں. جس صفت کی اللہ تعالیٰ نفی کی ہے، لیس کمثلہ شیء، لم یکن لہ کفوا احد، اور لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، سب نفی ہو رہی ہے، ہم بھی اس کی نفی کرتے ہیں. اور جس لفظ کی اللہ تعالیٰ نہ تو ثابت کیا ہے اور نہ ہی اس کا انکار کیا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ تفصیل پہلے سوال کرتے ہیں اس شخص سے جو ایسے لفظ بیان کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود نہیں بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ بیان فرمائے ہیں، نئے الفاظ ہیں قرآن و سنت میں، نہ تو اس کا ثبوت ملتا ہے نہ ہی اس کا انکار ملتا ہے. ایسے جو لفظ ہیں اس کے بارے میں جس کے اندر صحیح معنی دونوں، صحیح اور غلط معنی دونوں شامل ہو، ایسے لفظ کے تعلق سے ہم سائل سے پھر سوال کرتے ہیں کہ تمہاری مراد کیا ہے؟ جس کی مراد صحیح ہے وہ لے لیتے ہیں، جس کی مراد غلط ہے اس کو رد کر دیتے ہیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. یہ سوال ہے درس کے تعلق سے. بھائی کا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے بغیر علم کے بات کرنا کتنا بڑا جرم ہے، شرک سے بھی بڑھ کر جرم ہے. وَأَن تَقُولُ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، وَأَن تُشْرِكُ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا، وَأَن تَقُولُ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے رب کے تعلق سے بغیر علم کے بات کرے. اور یہاں پر میں ایک گزارش کرتا ہوں بھائیوں سے، بہنوں سے، حضروں سے، سامعین سے، کہ زندگی ہماری محدود اور مختصر ہے، گزرا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آئے گا، آنے والا وقت کتنی ہم جانتے نہیں. ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. واللہ جانتے لمحہ کسے کہتے ہیں؟ پلک کو جھپکنے کے، جب پلکیں جب جھپکتی ہیں لمح البصر اسے لمحہ کہتے ہیں، ایک ایک قیمتی ہے ہمارے لیے. ہم اپنا وقت کیسے اور کہاں پہ گزار رہے ہیں؟ کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ اپنی بات میں کرتا ہوں، میں ایک ڈاکٹر ہوں، MBBS ڈاکٹر ہوں. میں نے زندگی میں بہت کچھ پڑھا ہے، بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں. بعض ایسی چیزیں پڑھیں جو مجھے پڑھنی بھی نہیں چاہیے تھی، بعض ایسی چیزوں کی معرفت حاصل کی جس کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن کی ہے، ڈاکٹر بننے کے لیے کی ہے. اور بعض ایسی چیزیں پڑھائی گئی ہیں جن میں کفری نظریات ہیں، جیسے کہ ڈارون کی تھیوری ہے، پاس ہونے کے لیے پڑھا ہے. الگ شکر میں نے نہیں پڑھا، کیونکہ یہاں پہ سعودی عرب میں چیپٹر نہیں نکال دیا الحمدللہ، لیکن دنیا میں جو ڈاکٹر بنتے ہیں وہ پڑھتے ضرور ہیں. سائنس کا کوئی بھی اسٹوڈنٹ دیکھ لیں آپ کہ انسان بندر کی اولاد ہے اور بندر سے انسان بنا ہے. یہ اگرچہ آج بھی تھیوری نظریہ ہے، لیکن اسے فیکٹ بنا کر ظلم اور جبرن، ظلم کر کے اور جبرن پڑھایا جا رہا ہے ہمارے بچوں کو، یہ بھی پڑھا ہے. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو، دیکھیں ہم لوگ کہاں تک جاتے ہیں. اور ہر بندہ خود اپنا بارے میں یہ سوال کر سکتا ہے، ابھی تک جو میرے انفارمیشن، جو معلومات میں جانتا ہوں، وہ کتنی حد تک ہے اور کتنی باریک بینی سے میں بہت ساری چیزیں جانتا ہوں. مثال دیکھیے کیا ہے، ہاتھ ہے. آپ لوگ اس ہاتھ کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ ہاتھ ہے، پانچ انگلیاں ہیں، جلد ہے، پھر گوشت ہے اس کے اندر، اور ناخن بھی ہے انگلیوں پہ. بس یہی جانتے ہیں. پتہ ہے ڈاکٹر کیا جانتے ہیں اس کے بارے میں؟ ترتیب کیا ہے؟ یہ جو جلد ہے اس کے نیچے کیا ہے؟ تھوڑی سی چربی ہے. پھر اس کے نیچے کیا ہے؟ پردہ ہے. اس کے نیچے پھر گوشت ہے. اس کے نیچے پھر ہڈی ہے. صرف اتنا نہیں، یہ جو پردہ اس کا نام کیا ہے؟ گوشت کے ٹکڑے کا نام کیا ہے؟ اور پھر جو ہڈی اس کا نام کیا ہے؟ یہ جو یہاں پہ ہڈی ہے نا، انہیں کہتے ہیں کارپل بونز. یہ یہاں پہ ہتھیلی کے نیچے والے حصے میں، جو اوپر کی طرف، یہ جو پانچ اوپر جا رہی ہوں گی، اسے کہتے ہیں میٹا کارپل بونز. پھر اگر آپ جوائنٹ پہ، ان جوڑوں پہ آ جائیں، انہیں کہتے ہیں فیلنگس. یہ انٹر فیلنگل جوائنٹس. میں صرف ہڈی کی بات کر رہا ہوں. اس کا نام امتحان دیا ہوا ہے، پاس ہونے کے لیے یہ نام ہم نے یاد کرنے ہوتے ہیں. تو رٹے لگاتے تھے، سمجھنے جو سمجھ میں آ جائے تو آگے، نہ آئے تو پھر پاس تو ہونا ہے نا. جو گوشت کا ٹکڑا یہاں پہ ہے اس کا الگ نام ہے. اچھا، مسل، یہ ہے تھینر مسل اور دوسرے ہائپو تھینر مسل، پھر ان کے اپنے دوسرے نام ہیں. اچھا، میں نام اور بتاؤں گا تو پریشانی ہو جائے گی، لیکن ابھی اتنے میں توقف کرتا ہوں. اچھا، اس کے بعد پھر جو خون کی نالی آ رہی ہے اس کا اپنا نام ہے. جو وین وہاں سے واپس خون کو لے جا رہا ہے اس کا اپنا نام ہے. جو دماغ سے رگیں آ رہی ہیں، نروز، اس کا اپنا نام ہے. جو یہاں پہ، اس کا اپنا نام ہے. جو بڑے انگوٹھے کی طرف جائے اس کا اپنا نام ہے، میڈین نرو. جو یہاں پہ چھوٹے انگوٹھے کی طرف جائے اس کا النر نرو. یہ سارے نام ہیں. کیا بتاؤں میں، صرف ہاتھ کی بات میں کر رہا ہوں. پورے جسم کی اناٹمی ہم نے ایسے پڑھی ہے. اگر دماغ میں جاؤں گا تو دماغ خراب ہو جائے گا. اگر یہ چیزیں میں نہیں جانتا مثال کے طور پہ، اور دنیا سے چلے جاتا ہوں، کوئی فرق پڑتا ہے مجھے؟ عجب بات، دیکھیں اتنی باریک بینی جاننے کے بعد، یہ جانتے ہوئے بھی میں یہ نہیں جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہاں پہ ہے صحیح طریقے سے. اللہ تعالیٰ مجھے پیدا کیوں کیا ہے؟ میں اس دنیا میں آیا کیوں ہوں؟ اس دنیا میں میرا مقصد کیا ہے؟ جس ذات نے مجھے پیدا کیا ہے، یہ صلاحیت بخشی کہ آج میں ڈاکٹر بن گیا ہوں، اس نے مجھے ڈاکٹر بننے کے لیے پیدا کیا. تو جو ڈاکٹر نہیں اس کو مطلب ہے اس کو وہ جہنم میں گیا بس، ڈاکٹر جنت میں جاتے ہیں. آخر کوئی وجہ ہے میرے وجود کی، کیا وجہ ہے؟ اور میں اپنے رب کے بارے میں کیا جانتا ہوں؟ صمد کا کیا معنی؟ سورت الاخلاص ہر نماز میں پڑھتا تھا میں، قل ہو اللہ احد، اللہ الصمد. صمد کیا ہے نہیں جانتا تھا میں، احد تو جانتا ہوں کیونکہ عربی میں جانتا تھا، احد احد ایک ہی ہے، لیکن صمد کیا ہے نہیں جانتا تھا. اچھا، لا الہ الا اللہ، الہ کا کیا معنی ہے پتہ نہیں. کلمہ پڑھ جیسے اور پڑھ، میں بھی پڑھ لیتا تھا. کوئی کہتا اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، کوئی کہتا تھا عرش پہ، کیا فرق پڑتا ہے؟ میرے لیے تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. ٹھیک ہے، کیا یار کیوں اس بحث میں پڑھتے ہو؟ اللہ جہاں پر جہیں کرے تمہیں کیا اسے، بس اللہ تعالیٰ جہاں پر بھی اس کو چھوڑو، اپنی بات کرو. تم کیسے ہو؟ ان جھگڑوں کو چھوڑ دو، یہ مولویوں کے جھگڑے ہیں. بس وقت گزرتا گیا گزرتا گیا، لیکن کب تک ایسا وقت گزرے گا میرے بھائی؟ دنیا میں ہم نے کیا چیز نہیں سیکھی؟ مجھے بتائیں کیا کچھ نہیں سیکھا ہم نے؟ میں 100 سوال کروں گا، آپ کو 110 کے جواب آئیں گے ماشاءاللہ. دنیا کے تعلق سے اتنی انفارمیشن ہم جانتے ہیں. آئی ٹی میں ایسی چیزیں پڑھی ہیں جو آئی ٹی والے ہیں، کون ہے؟ کوئی آئی ٹی والا یہاں پہ؟ ماشاءاللہ کتنی آپ نے ٹرمنالوجی پڑھی ہے، کتنی ہوگی نیو انفارمیشن، نیو الفاظ، نئے الفاظ، 10,000، 5,000، پتہ ہے آپ کتنی چیز جانتے ہیں؟ بعضوں جب ہزاروں بات کرتے ہیں، یار ہم اتنا جانتے ہیں. ارے آپ لاکھوں چیز جانتے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ اس عقل، یہ چھوٹے سے سر میں، اس چھوٹے سے جو سکل ہے آپ کا، اس کے یہ جو ہے نا، یہ دماغ، اس کے اندر بہت بہت کچھ ہے. ہمیں قدر نہیں ہے، کیونکہ ہمیں پرواہ نہیں ہوتی ہم کیا اس میں ٹھوسنا چاہتے ہیں. ہمیں بس جو کچھ بھی ہے ٹھیک ہے. کتنی جرم ہے میرے بھائیوں کہ میں یہاں پہ یہ بھی جانوں یہ کارپل، یہ میٹا کارپل ہے، اور یہ نہ جانوں کہ الہ کا معنی کیا ہے. لا الہ الا اللہ، اپنے نفس پر ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالی کی حق معرفت نہ جانوں کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے، مجھے انسان بنایا ہے، مجھے تندرستی عطا فرمائی ہے، مجھے ہر نعمت سے نوازا ہے، مجھے اس قابل بنایا ہے کہ میں ڈاکٹر بن چکا ہوں، میں بات بھی کر سکتا ہوں، میں علاج بھی کر سکتا ہوں. یہ اس کا کرم ہے میرے اوپر. لیکن کیا مجھے شرم نہیں آتی کہ میں اس ذات کے بارے میں کوئی معرفت حاصل کروں، کچھ جانوں؟ تو اس لیے میرے بھائیو، واللہ اگر کوئی دنیا جہاں میں کوئی علم ہے نا جسے حاصل کرنا ضروری ہے اور فرض ہے، وہ عقیدہ کا علم ہے. اور عقیدہ کے علم کی بنیاد ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت. الایمان باللہ، آمنت باللہ، دو لفظ ہیں، لیکن اس کے پیچھے کیا کچھ چھپا ہوا ہے، کیا معنی ہے، کیا معرفت ہے، کون جانتا ہے؟ اور یہ مولویوں کے جھگڑے نہیں ہیں، یہ شیطان کا بہکاوا تھا، وسواس الخناس کا وسوسہ تھا. یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے، اور ہر مسلمان پر فرض ہے رب کے تعلق سے جو بنیاد ہے وہ جان لے. اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ یہ کوئی عام سوال نہیں ہے. بعض لوگ یہ سوال کرتے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا ہے. کیوں سوال کیا؟ کسی کا عقیدہ جاننے کے لیے، کس کا عقیدہ درست ہے یا غلط ہے. میں اپنے بارے میں جب سوال کرتا ہوں میرا عقیدہ درست ہے غلط ہے، کوئی مجھے، میرے پاس تو کوئی ترازو ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اپنے آپ سے سوال کر کے دیکھیں اور کہیں اللہ تعالیٰ کہاں ہے. جواب کیا ہے؟ اگر جواب وہی ہے جس جواب پر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی اور اقرار کیا، تب تو کامیاب ہو. اور اگر جواب اس کے مخالف ہے تو یاد رکھو، اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک اپنے عقیدہ درست نہیں کر سکتے. جب یہ عقیدہ درست نہیں ہوتا، جیسا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے میں رہنمائی کی ہے ہماری، کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، تب تک کامیابی ممکن نہیں. اس کم سی لڑکی نے کیا جواب دیا؟ این اللہ کیا کہتی ہے؟ فی السماء. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سوال اس وقت جواب درست ہوا دوسرے سوال کرتے من انا، کیا مجھے بھی پہچانتی ہے کہ نہیں؟ اب تو رب کو پہچان لیا بس، تو رب کی معرفت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت بھی ضروری ہے. من انا انت رسول اللہ، یعنی دیکھیں ادب دیکھیں اور علم دیکھیں، یعنی کہ انت محمد سچ ہے کہ نہیں؟ سچ تو ہے، لیکن انت من، وہ یہ بھی جو 7 سال کی عمر ہے، ذرا عمر تو دیکھیں، 10 سال سے کم عمر جاری ہے. اس نے جان جب یہ سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اب دوسرا سوال بھی عقیدے کے تعلق سے ہے اور جواب بھی عقیدے کے مطابق ہی دینا ہے جو صحیح عقیدہ ہے. انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کیا جواب فرماتے ہیں؟ اعتقها فانها مؤمنہ، مہر لگا دی ایمان کی تا قیامت. جس کا یہ عقیدہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، بلندیوں پر ہے، وہ مومن ہے. جس کے عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، وہ مومن نہیں ہے. کب تک غفلت رہے گی اور کب تک اس عظیم علم سے دوری رہے گی؟ اللہ کے لیے تھوڑا سا وقت نکالیں اپنے رب کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، اور واللہ یہ ایسا علم ہے عقیدہ کا، ایک دفعہ جسے اللہ تعالی نے توفیق عطا فرما دی نا، اس کی دنیا واللہ قسم کا دنیا روشن ہو جاتی ہے اس کی، اور جس کی دنیا روشن ہو دین کے اعتبار سے اس کی آخرت بھی روشن ہوتی ہے. ورنہ یاد رکھیں یہاں سے ہم جائیں گے خالی ہاتھ، دنیا سے ویسے جائیں گے ہم، کچھ ساتھ نہیں لیکن اپنا عمل ساتھ ہوگا، لیکن اس ملک سے بھی اگر ہم جائیں گے اور صرف پیسہ لے کے ہم جائیں تو پھر کیا لے کے گئے؟ کروڑوں لوگ تمنا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے گھر کے دیدار کرنے کی، توفیق کتنے کو ملتی ہے؟ کوئی انسیڈنس نہیں کہ ہم لوگ سب یہاں پہ ہیں، یاد رکھیں محض اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور ہمارے لیے شرف ہے. اللہ تعالیٰ میں کروڑوں لوگوں سے یوں چن کے اختیار ہے اللہ تعالیٰ کا یہاں پر لے کے آیا اور اپنے گھر کا پڑوسی بنا دیا. آزمائش، بڑی آزمائش ہے کہ رزق تمہیں تمہارے ملک میں بھی دینا تھا. رزق تو میرے بھائی، رزق کو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اس دنیا میں آنے سے پہلے. فرشتہ کب آتا ہے؟ ماں کے پیٹ کے اندر جب 4 مہینے کی ہماری عمر تھی. کون سے 4 مہینے؟ دنیا کے 4 مہینے نہیں، ماں کے پیٹ کے 9 مہینے میں سے 4 مہینے. لکھ لو، کیا لکھ لو؟ رزقہ پہلے نمبر پہ، واجلہ اس کی موت، وعملہ اس کا عمل، وشقیر ام سعید بدبخت ہے خوشبخت ہے، لکھ دو. رزق کو لکھ دیا جا چکا ہے، اور واللہ اس وقت تک اجل موت نہیں آئے گی جب تک رزق مکمل نہیں ہوتا. یا نہ سمجھے کہ ہم یہاں پہ رزق کے لیے آئے ہیں، رزق کو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ملک میں بھی جو لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ ہمیں ضرور دے گا، ہمارا ایمان ہے. تو اس ملک میں آئے کیوں ہم؟ آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ توحید اور سنت کے ملک میں رہ کر میرا یہ بندہ پیسے کے ساتھ ساتھ رزق کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی کما کے جاتا ہے یا صرف رزق ہی لے کے جاتا ہے بس. ایک چیز اس کے لیے تو ویسے لکھ دی گئی ہے، دوسری چیز جو اس سے مطالبہ ہے، بتائے ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں، اور علم بھی عبادت ہے. طلب علم، شریعت کا علم، اللہ تعالیٰ کی معرفت عبادت. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں یہ بھی شامل ہے. جو فرض ہے اس کو چھوڑ دیا اور جو ویسے ملنا تھا اس کے پیچھے لگے ہوئے ہم لوگ، کہیں یہ نہ ہو کہ ہم اس ملک سے چلے جائیں یا دنیا سے چلے جائیں اور خالی ہاتھ ہی جائیں. واللہ موقع بار بار نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ہم سب کے اوپر کہ ہم جمعرات کے دن یہاں پہ مل بیٹھتے ہیں اور عقیدے کے تعلق سے بات کرتے ہیں, اپنے عقیدے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں, اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں اور حاضرین و سامعین کی بھی اصلاح کرنا چاہتے ہیں. توفیق اللہ تعالیٰ نے دینی ہے. کئی لوگ آئے, کئی لوگ چلے گئے. بعض لوگوں کو پسند نہیں آیا کہ کیا خشک درس ہے, ایک ہی بات ہوتی رہتی ہے, کوئی قصہ کہانی ہوتی نہیں ہے, اتنی دور سے آتے ہیں صرف وقت ضائع ہوتا ہے. ہمارے پاس قصے کہانی نہیں ہے. آپ سنارے کے پاس جاتے ہیں سبزی ترکاری لینے کے لیے تو کیا ملے گا آپ کو وہاں سے؟ سر آپ کو سونا ہی بیچنا ہے. جو ہمارے پاس ہے یہی ہمارے پاس قرآن ہے, سنت ہے, سلف کی سمجھ ہے, عقیدے کا علم ہے. جو میں نے سیکھا ہے اپنے علماء سے میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. دروازے ہمیشہ کھلا ہوا ہے, جو بھی آنا چاہے. کوئی رجسٹریشن نہیں ہے, کوئی فیس نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. جو بھی آنا چاہے, جب بھی آنا چاہے. اللہ تعالیٰ ان کے ہمارے لیے آسانی فرمائے اور ہم سب کو ذرا ثابت قدمی عطا فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. دوسرا درس مختصر سے ہے.